بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل، آپ کہیے، اعوذ، میں پناہ میں آیا، برب الناس، انسانوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، إله الناس، اور انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس، برائی سے اس کی جو وسوسہ ڈالے، الخناس، وہ جو چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی. سورہ الناس جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے، اور سورہ الفلق کا جو کلام ہے اسی کا سلسلہ ہے. یہ بھی قرآن مجید کے آخر میں اس لیے درج کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت تمام کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ قرآن مجید کی صورت میں پورا ہوا. بندے نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پر چلا دے، وہ صراط مستقیم کی دولت بھی اس کے حوالے کر دی گئی، ایمان کی راہ بھی اس کے لیے کھول دی گئی. اور جب نعمت، اتنی بڑی نعمت تمام ہو گئی اور اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی، تو اب آخری جو ضرورت رہ جاتی ہے وہ اس کی حفاظت کی ہے. کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی دشمن اس کو اچک کے نہ لے جائے یا چھن نہ جائے. جو راستہ اس نے کھول دیا، اس پہ چلا دیا، اس پہ سے آدمی پھسل کے یا منحرف ہو کے ادھر ادھر نہ نکل جائے. اور اس حفاظت کے لیے، اس حفاظت کے نسخے کے لیے یہ آخری دو سورتیں ہیں. سلسلہ کلام ایک ہی ہے اور دونوں پناہ دینے والی یا حفاظت کرنے والی سورتیں ہیں. پہلی اور دوسری سورت کا تعلق صاف طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ ایک ہی کلام ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی بات ہے اور دونوں ایک صورت میں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن پہلی صورت میں ان مصیبتوں اور خطرات اور آفات سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا ہے جو کہ جان و تن کو، جان و جسم کو لاحق ہو سکتی ہیں، جو مصیبتیں اس کے اوپر پڑ سکتی ہیں. اور اس میں کیونکہ دو قسم کے فرائض اللہ کی بندگی میں عائد ہوتے ہیں، ایک خود اللہ کی راہ پہ چلنا، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہو، جتنا بس ہو، جتنے لوگوں سے اس کا تعلق ہو، ان کو بھی وہ نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کی تعلیم دے اور برائی سے روکے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دے. چنانچہ خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے جو خطرات کے باہر سے پیش آ سکتے تھے، ان خطرات کا ذکر سورہ الفلق میں کیا گیا. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الفلق میں من شر ما خلق کا جو جملہ تھا اس میں تو ہر قسم کی آفت مصیبت خطرہ اس کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا جو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس میں آدمی کا اپنا نفس بھی شامل ہے, شیطان بھی شامل ہے, باہر کے خطرات بھی شامل ہیں, اندر کے خطرات سب مخلوق ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں ہے. آسمان سے کوئی بلا نازل ہو, زمین سے نکلے, انسانوں کی طرف سے آئے, زلزلوں اور آتشیں پہاڑ کی صورت میں آئے, سب اس کی ایک جملے کے اندر سمجھ جاتے ہیں کہ من شر ما خلق, جو بھی تو نے پیدا کیا اس کی جو برائی مجھے پہنچتی ہو اس سے مجھے اپنی پناہ ملے. پھر اس کے بعد تین چیزوں کی تفصیل تو اس صورت میں بیان کی اور چوتھی ایک چیز کو اس نے مخصوص کر دیا اس صورت کے. تین صورتیں جن سے اس نے وہاں پر پناہ کی تعلیم دی ان کے ایک ظاہری محدود معنی بھی ہیں اور ان کے وسیع معنی بھی ہیں. ظاہری اور محدود معنی تو یہ ہیں کہ رات جب تاریخ کی چھا جائے, اندھیرا ہو جائے, تو جو مسائل مصیبتیں چور ڈاکو جانور اندھیرے میں خیالات نفسانی خواہشات ان سب سے پناہ ایک گروہ پر بٹھانے باندھ باندھ کے جو پھوکیں جادو کریں اس سے پناہ مانگی. تیسرے جو حسد کرنے والا ہو جب وہ اپنے حسد کے اوپر کوئی کاروائی کرے اس سے پناہ مانگی. وسیع کریں تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تاریکی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے, ذہن کی تاریکی ہوتی ہے, غفلت کی تاریکی ہوتی ہے, جہالت کی تاریکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھونکنے کا عمل بھی بہت ساری طرح کا ہوتا ہے. کوئی کان میں پھونک جاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے باہر سے, یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. اور پھر حسد کرنے والے کے حسد میں تو سب سے بڑا حاسد تو شیطان ہے. وہ ایک لحاظ سے آخری جو آیت ہے سورہ الفلق کی وہ اس سورت کی بالکل اجمال ہے, اس کا عنوان ہے کہ شیطان نے حسد کے مارے آدم سے دشمنی اختیار کی اور حسد کے مارے وہ اس کے در پہ ہو گیا اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے. تو اس لیے اس میں ہر قسم کا حاسد شامل ہے لیکن خاص طور پر شیطان, کیونکہ من شر ما خلق کے اندر وسیع معنی ہیں تو شیطان کے حسد کی طرف بھی اشارہ ہے. اب اس صورت کے اندر پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی فلاؤ برب الفلق, اور یہ پوری کائنات پر حاوی ہے. اس لیے کہ فلق میں تو ہر مخلوق شامل ہے, کوئی چیز خارج نہیں ہے فلق سے. جس کو نمودار کرتا ہے, زندگی بخشتا ہے, وجود میں لاتا ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. تو گویا بہت ہی وسیع اور عریض مفہوم ہے اس کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان ہیں ایک کے بجائے, اور تینوں صفات کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ساری مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کا رب, انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا معبود. تین صفات کے اللہ تعالیٰ کے اس کے سہارے سے واسطے سے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل تو زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے, وہ یہ نعمت ہے دین کی جو اللہ نے عطا فرمائی, یہ صراط مستقیم ہے جو اس نے کھول دی, اور باقی ساری آفات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی. اگر آدمی اس راستے سے ہٹ جائے, یہ راستہ کھو دے اور اس پہ سے بھٹک جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک صورت کو اسی دشمن کے لیے مخصوص کیا جو کہ اس راستے سے ہٹانے والا ہے. اور اس کا کیا اس کے طریقے ہیں اور کیا ٹیکنیک ہے اور کس طرح وہ حملے کرتا ہے اور اللہ نے اس کو کیا ہتھیار دیا ہے, اس سب کو اس نے مختصراً اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے یہاں پر بیان فرما دیا ہے. اور تینوں صفات کا تعلق انسان سے ہے. انسان یوں کہتا ہے کہ میرا رب اور میرا بادشاہ اور میرا معبود, اس لیے کہ ہر انسان اس ناچ میں شامل ہے. وہ اس میں ایک ذاتی قربت کا تعلق بھی قائم ہوا, اس میں ذرا فاصلے سے بات ہو رہی ہے, اس میں انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ میرا رب ہے, میرا بادشاہ ہے, میرا مالک ہے, میرا معبود ہے, اس کی پناہ میں آ رہا ہوں. تو قربت اور اللہ کا رحم جو ہے وہ اس صورت میں آ جاتا ہے. تینوں صفات کا تعلق اگلے مضمون سے ہے, اس کو سمجھنے میں اس طرح آسانی ہوگی کہ پہلے ہم اس کا دوسرا حصہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اس میں پناہ مانگنے کی, اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے وہ کیا چیز ہے. اور پھر یہ محسوس ہوگا کہ جن صفات کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے شخص. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش میں ڈالا ہے صراط مستقیم پہ وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے وہ برائی سے بچے اور نیکی کی راہ سے چلے. ارادہ کہیں باہر کوئی چیز نہیں ہے جو پایا جاتا ہے اور انسان کے جسم میں بھی نہیں پایا جاتا. یہ ارادہ تو وہاں پایا جاتا ہے جس کو آپ سینہ کہیں, دل کہیں, دماغ کہیں, قلب کہیں, جو بھی کہیں, انسان کی شخصیت کا مرکز جہاں سے وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ دراصل اس کا مرکز ہے اور اسی پر اس کا سارا معاوضہ ہے. اس کو اس ارادے پر اختیار حاصل ہے. وہ چاہے تو اپنے برائی کا ارادہ کرے اور چاہے تو نیکی کا ارادہ کرے. اس کے علاوہ جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں میں اس سے زیادہ ارادہ نہیں کر سکتا اللہ کے کائنات کا. جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں اس میں سے کسی کو یہ ارادے پر اختیار نہیں ہے. فرشتوں کو نہیں ہے, آسمان و زمین کے جو مختلف ستارے, ہوا, بادل, سمندر, ان میں سے کسی کو اپنے ارادے پہ اختیار نہیں. انسان کو اپنے ارادے پہ اختیار نہیں. تو گویا جو اس کا منبع ہے, سورس ہے, سرچشمہ ہے, وہ تو اس کے ارادہ ہے. جس کا خیال ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا, جس کا خیال باندھے کرنا ہے وہ کرتا ہے, جس کا نہیں باندھے وہ نہیں کرتا. تو یہ دراصل اس کا مرکز اور منبع ہے. اور اگر کہیں سے کوئی سب سے پہلے خرابی پیدا ہوگی تو وہیں سے ہوگی. اور وہاں جو خیال آدمی کے ذہن میں آئے یا کوئی ڈالے یا پیدا ہو جس سے وہ برائی کے راستے پہ جائے, نیکی کے راستے سے ہٹے, وہ وسوسہ ہے. اور وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والے کے نہیں ہیں, بلکہ وسواس کے معنی وسوسہ بھی ہیں. اور وسواس اس کو اگر ہم وسواس کہیں اس کے معنی وسوسہ ڈالنا بھی ہے. لیکن یہ اس طرح لفظ استعمال ہوا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی وہ آدمی تو سراپا رحم ہے, سراپا انصاف ہے. تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو انصاف ہے اور وہ سراپا رحمت ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا بھی اتنا شدید وسوسہ ڈالنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو ہم اسم سمجھیں کہ وسوسہ اسی کا لفظ جو سراپا وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ اس کے شر سے پناہ مانگی. اس کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنے کا مفہوم بھی ہے. اگر آپ کو لفظ یاد ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے زلزلہ, تو عربی زبان میں جو الفاظ بھی اس وزن پہ آتے ہیں وسوسہ زلزلہ, اس میں کسی چیز کو بار بار کرنے کے معنی آتے ہیں. زلزلے میں بار بار ہلانا اور وسوسے کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنا اور خیال ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ اپنے ارادے سے کیے ہوئے کاموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. جہاں پر وہ مجبور ہو جائے اس پر کوئی معاوضہ نہیں. اگر مجبوری کی حالت میں اس کو کفر کا کلمہ بھی کہنا پڑے وہ دل مطمئن ہو تو اللہ نے فرمائی کوئی معاوضہ نہیں. کوئی ظالم جابر بادشاہ سر پر بیٹھ کر کوئی گناہ کرا لے اس پر بھی کوئی معاوضہ نہیں. کوئی کام بھی جو خارج سے کوئی قوت مجبور کر دے, کوئی نظام مجبور کر دے, کوئی قوت مجبور کر دے, تو کوئی راستہ اس سے بچنے کا نہ ہو اس پر اللہ کے کوئی معاف کر. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاوضہ اس چیز کا ہے جو آدمی اپنے ارادے سے کرے. اس لیے جو مرکز ہے وہ تو وہی ارادہ ہے اور اس کے اندر وسوسہ ڈال کے آدمی کو نیکی کی راہ سے ہٹا کر برائی کی راہ پہ ڈالا جائے. باہر سے کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان پر نہیں دیا کہ جس سے وہ اس کو برائی کرا دے. شیطان جو اس کو سب سے بڑا دشمن ہے, جس کا مشن یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹائے, ہر طرح کے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہے, حملے کرتا ہے, لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ باہر سے کوئی قوت اس کے پاس ایسی ہو جس سے وہ انسان کو برائی کے راستے پہ ڈال دے. اور اگر وہ قوت استعمال کرے برائی پہ ڈالنے کے لیے تو انسان بری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی معاف. اگر کسی ظالم کو, کسی بادشاہ کو, کسی سرمایہ دار کو, کسی دولت مند کو کسی قوت کے بل پہ مجبور کر دے کسی برائی کے کرنے پہ انسان کا کوئی معاف نہیں. لیکن یہ کہ اگر آدمی اپنے ارادے سے کرے گا تو شیطان کا تو جتنا بھی زور ہے وہ وسوسے کا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تکلیف ہوئی اس موقع پر بھی اس بات کو صاف کر دیا. بس وسوسہ لہو مشکہ تھا جب اللہ نے آدم کو آزمائش کے لیے، اس کی فطرت کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی میں جس اطاعت کے راستے سے گزرنا ہے، جو خطرات پیش آئیں گے ان سے کس طرح وہ نپٹے گا، اس پوری راہ کو ایک ہی دفعہ میں دکھانے کے لیے جب جنت میں رکھا اور حکم دیا، تو شیطان نے جب اس کو بھٹکایا اور پھسلایا تو قرآن نے اس کے لیے وسوسے کا لفظ، وسوسہ لہم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، دل میں خیال ڈالا اور ان کو بتایا کہ یہ کر لو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہے، اور برائی کو بھلے لباس میں پیش کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے، ایسی بادشاہت نصیب ہوگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی، اور وہ آدم آ گئے اس کے اس لیے آ گئے کہ بھول گئے۔ تو یہ جو قرآن نے سب بات واضح کر دی، تو وسوسہ لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ، تو یہی اس کا اختیار ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، خیالات پیدا کرے، برے قسم کے خیالات پیدا کرے، دوسرے انسانوں کے ذریعے پیدا کرے، اپنے ذریعے پیدا کرے، اور یا آدمی کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی وسوسے ڈالے، لیکن سب اندر یا باہر سے، سارا جو ساری جو آزمائش ہے، سارا جو خطرہ ہے، اندیشہ ہے ایمان کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، دین کے لیے، وہ یہ خیال ہے، وسوسہ ہے۔ تو جب شیطان نے یہ کہا کہ اب میں اس کو بھٹکاؤں گا، لَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیری طرف جانے والی صراط مستقیم ہے، میں اس پر گھات لگا کے ڈاکو چور کی طرح بیٹھوں گا اور اس کے ایمان پر ڈاکا ڈالوں گا، اور اس نے کہا کہ میں وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ، میں آؤں گا ان کے اوپر اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ سے خطاب کر کے کہا تو جو چاہے کر لے، کہ جس پر بس چلے اپنی آواز سے اس کو بہکا دے، آواز سے مطلب زبان نہیں ہے، اگر جو زبان تو بڑی استعمال ہوتی ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ آواز جو دل میں پیدا ہو جائے اور آدمی وہیں سے سن لے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اسی میں بھلا ہے، یہ مال مار لو، یہاں پر یہ برائی کر لو، اس کا حق مار لو، یہ جھوٹ بول لو، یہ سارے آوازیں دل کے اندر خاموش آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ نے سو کے تک الگ استعمال کیا، پھر فرمایا کہ پیادے اور سوار سب لا کے چڑھا دو اس کے اوپر، یعنی جتنی قوت جمع کر سکتے، دو قسم کی قوت ہوتی تھی، ایک پیادہ فوج ہوتی تھی، ایک سوار فوج ہوتی تھی، جتنی فوجیں ہیں اپنی سب لا کر اس کے اوپر چڑھا دو، رسال تم سے اموال ہوں گا اولادیں، اور ان کی اولاد اور مال سب میں تو شریک ہو جا، لیکن میرے بندوں پر تیرا بس نہیں، میرے وہ بندے کہ جو وسوسے سے ہوشیار ہوں گے اور میری پناہ لیں گے اور میرے سائے میں آ جائیں گے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بہت ساری جگہ واضح کیا ہے کہ انسان اپنے ہی ارادے کے لیے جواب دے اور اس کے کسی پر وہ الزام نہیں رکھ سکتا، چنانچہ بار بار قرآن نے مکالمہ نقل کیا ہے جہنم میں، انسان جو کہ دوسروں کے تابع ہیں، سیاست میں، معیشت میں، تجارت میں، کاروبار میں، گھروں میں، بیوی بچے، وہ کہیں گے کہ ہم کیا، ہم تو مجبور تھے، یہ ان کو آپ سوا دیں، ان کے پیچھے ہم چل رہے تھے، فرمائے گا نہیں، تم بھی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، تم کو بھی سزا ملے گی، ان کو بھی ملے گی، اللہ یہ آدمی مجبوری ثابت کرتے۔ تو بادشاہوں سے اور سرداروں سے اور آپ کے چلنے والے لیڈروں سے سب سے یہ مکالمے قرآن نے چار پانچ جگہ نقل کی ہیں کہ آدمی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد شیطان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جب وہ شیطان سارا کام ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، تو شیطان کھڑے ہو کے کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، ماکان علی علیکم بسلطان، میرا کوئی زور حکومت نہیں تھی تمہارے اوپر، انی دعوتکم فاستجبتم، میں نے تم کو برائی کی طرف بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی ولومو انفسکم، اب مجھے مت ڈالی تو ملامت کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو کہ تم نے کیوں میری بات مانی۔ یہ قرآن مجید نے کھول کھول کے جگہ جگہ اس لیے واضح کیا ہے کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں یہ بعد میں بنا لوں گا کہ یہ نظام ایسا تھا اور لوگ ایسے تھے اور ماحول ایسا تھا اور مجبوری تھی، وہ کام ہی نہیں چلتا تھا، اور ساری بہانے ہیں، ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور واقعی مجبور ہے تو اپنی مجبوری اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ یہ میری مجبوری تھی، تو مجبوری کا عذر وہ قبول فرمائے گا جب آدمی خود مجبور ہو جائے، لیکن کسی دوسرے کے بہتانے کا عذر قبول نہیں کرے۔ تو یہ وسواس جو ہے دراصل یہ بہت وسوسے ڈالنے والا، جو وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے، وسوسے طرح طرح کے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے, وہی سب سمجھ پہچاننا وسوسے کا, یہ تو علاج کا پہلا مرض کو پہچاننا, اور اس سے نپٹنے میں اسی وقت آسانی ہوتی ہے جب آدمی پہچان لے کہ اصل سر چشمہ کہاں پر ہے. یہ کوئی باہر نہیں بستا, کوئی سر چشمہ برائی کا باہر نہیں ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں اس کو الزام دیتے ہیں, ٹی وی کو دیتے ہیں, اخباروں کو دیتے ہیں, مختلف چیزوں کو دیتے ہیں, یہ سر چشمے نہیں ہیں برائی کے. برائی کا سر چشمہ تو اپنے اندر ہے, اور اس پر اگر آدمی کنٹرول کرے, قابو کرے, تو پھر آدمی نیکی کی راہ پہ چل سکتا ہے, اور نہ کرے تو برائی کا شکار ہو سکتا ہے. ویسے باہر سے تو سب کتنے حملہ آور ہوتے ہیں, عقائد میں ہوتی ہے کہ وہ سجاتا ہے کہ بھائی آ کر اللہ کو کیا غرض پڑی تھی مجھے پیدا کرنے سے, کیا حاصل اس کو. ایک عام خیال اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اللہ, ہم نماز پڑھنے میں اللہ کو کیا ملے گا اس سے, اور اللہ کو کس نے پیدا کیا, ہم تو مجبور ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, ہم کیا کرنے والے ہیں. اب تو ہم کیا, ہم تو اس نے اسکرپٹ لکھ دیا ہے, ہم تو ایکٹر ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. نہ ہم مزدوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں, ہم پر آپ کہتے ہیں مختار. یہ سب ایک وسوسے عقائد کے باب میں. اس کے بعد پھر دنیا برتنے کے باب میں آتے ہیں, ان کی طرف سے بھی آتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارا کہنا تو کر لو. بہت سے با اختیار ماں باپ کہتے ہیں کہتا جنت جو ہم دیکھ لیں گے, ثواب عذاب تو ہم نپٹ لیں گے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو, ہم بھگت لیں گے. یہ بھی ایک وسوسہ ہے جو ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جو احسان جتاتے ہیں لوگ, ہم نے تم سے یہ احسان نہیں کیا ہے, اس کا بدلہ تم دے دو, یہ بھی ایک وسوسے کی صورت ہے. اسی طریقے سے اور پھر جب غصہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اگر یہ تم نے نہیں اس وقت بدلہ لیا تو پھر تمہاری عزت تو کچھ نہیں رہ جائے گی. پھر آدمی اٹھتا ہے کہ میں بدلہ لوں, اور بدلہ لینے کے بعد پھر وہ ایک کے بعد ایک قتل ہوتا ہے, دوسرا قتل ہوتا ہے, تیسرا قتل ہوتا ہے, ایک جھگڑا ہوتا ہے, دوسرا جھگڑا ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ خیال ڈال دے یہ تو اس نے اس لیے کیا ہوگا, میری تذلیل کرنا چاہتا ہے, یہ باہر گیا ہے کسی عورت کے پاس گیا ہوگا, کچھ نہیں, لیکن بس شیطان کا وسوسہ ہے. پھر خرابی پیدا ہوتی ہے, بگڑتے جاتے ہیں, پھر ہر ایک اپنی آن پہ ٹھن جاتا ہے, اور میں کیوں جھکوں, وہ کیوں جھکے, اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. اس سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر ہے خیال, دل میں ایک آدمی ارادہ ہے, اور وہ ہے کہ جو جڑ ہے اس ساری, جہاں آدمی اس کو نکال دے اور وہیں پر وہ قابو پا سکتا ہے اپنے اوپر. قابو پانے کی ظاہری تدبیریں بھی ہیں, جیسے حدیث میں بتائی گئی کہ غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے, منہ دھو لے, تاکہ توجہ ہٹ جائے غصے سے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ ظاہری تدابیر ہے, اور بہت ساری چیزوں میں حضور نے بتائی ہیں, بہت ساری تدابیر جن سے آدمی فوری طور پہ اپنے کسی بری چیز پر قابو پا سکتا ہے. کسی غلط کام کا خیال آئے تو اپنی بیوی کا خیال کر, یہ بھی حدیث میں آیا, اور بہت ساری جہاں بھی ہے اپنی توجہ اس سے ہٹا کے اور کسی اچھی چیز کی طرف مبذول کر دیں. لیکن اصل تو نسخہ وہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ہمارے حوالے کیا. پھر دوسری بات یہ گئی, صفت یہ بھی ہے کہ وہ خناس ہے. خناس کا جو معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو آگے بڑھے اور پیچھے جا کر چھٹ جائے, دبک جائے اور بھاگ کھڑی ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی دشمن ہے اور اس کا ہر طرف سے چھایا ہوا ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے, لیکن قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کا کیس تو بڑا صحیح ہے, بڑا کمزور ہے, کوئی قوت نہیں ہے اس کے پاس, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آدمی مقابلہ نہ کر سکے. شیطان کا کیس بڑا ضعیف ہے, بڑا کمزور ہے, اس لیے کہ وہ مقابلے پہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. اگر انسان مقابلے شروع کر دے فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے. خناس کا لفظ اسی لیے, تو خناس میں ایک تو یہ پہلو آیا کہ یہ کشمکش جو ہے شیطان کے ساتھ, یہ ایک مسلسل کشمکش ہے, یہ آخری سانس تک جاری رہے گی. کوئی آدمی سمجھے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہم شیطان کو فتح کر لیں گے اور کمر کھول کے آرام کریں گے کہ اب تو ہم نیک رہیں گے, تو ایسا کوئی لمحہ زندگی میں نہیں آئے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, پھر چھپ جاتا ہے, پھر موقع پاتا ہے, پھر وسوسہ ڈالتا ہے, پھر کہیں موقع ملتا ہے, پھر کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے, اور اس کام میں عمر بھر لگا رہے گا. کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب آدمی اس سے فارغ ہو جائے. تو یہ لڑائی جو ہے شیطان کے ساتھ یہ کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ آدمی کو موت نہ آ جائے. ایک تو یہ پہلو خناس سے واضح ہو. دوسرا بات یہ کہ شیطان مخفی دشمن ہے, جو دشمن سامنے ہو اس سے لڑنا محسوس ہوتا ہے کہ آسان, لیکن جو دشمن کا چھپا ہوا گھاس میں بیٹھا ہوا ہے, وار کر رہا ہے, تدبیریں کر رہا ہے, تو یہ آدمی کو احساس ہو کہ یہ بڑا نازک خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کمزور ہے. اور کمزور اس لیے ہے کہ اسی لیے وہ دبتا ہوا رہتا ہے. اور ایک اس کی کمزوری یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا خیال آتا ہے, اللہ کی یاد آتی ہے, وہ میدان کو کے بھاگ جاتا ہے. اور اسی لیے اس میں اللہ کی یاد سے بنا لینے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ قرآن میں بار بار, حضور نے بھی اس کا کئی حدیثوں میں ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے انسان کے پورے دل پہ شیطان چھایا ہوا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو انسان یاد کرتا ہے تو وہاں سے شیطان ہٹ جاتا ہے. اور وہ شیطان کئی قسم کے ہیں, یعنی وہ بھی ہیں کہ جو وہ شیطان جس نے آدم کے ساتھ مارکا کیا, ہمارے جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ شیطان اب تک موجود ہے, حتیٰ کے بعد علماء کی یہی رائے کہ نہیں وہ شیطان تو نہیں ہے, اس کی اولاد موجود ہے. لیکن یہ ایک بیکار کی بحث ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہی شیطان ہے تو, اور یہ معلوم ہے کہ اس کی اولاد ہے, تو خطرہ تو وہی ہے, اصل چیز تو خطرہ ہے اور اس سے نپٹنا ہے. تو وہ شیطان, اس کی اولاد, انسان, اور آدمی کا اپنا نفس, جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ اس طرح چلتا ہے جس طرح کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں مشہور واقعہ ہے کہ حضور ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی روضہ محترمہ حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ عنہ آپ سے رات کو کچھ بات کرنے آئی. بیٹھی ہوئی بات کرتی نہیں, رات میں دیر ہو گئی, دیر ہو گئی تو نکلی تو آپ ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلے. دروازے پر جب آپ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور آپ ان کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگے. تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ بن حی ہے. تو کہنے سبحان اللہ, کیا ہم آپ کیوں شک کرتے کہ کوئی عورت آپ. آپ نے کہا لیکن شیطان تو انسان کے ساتھ اس طرح دوڑ رہا ہے, اس طرح رگوں میں خون, وہ کوئی برا خیال ڈال دے, اس لیے اپنی وضاحت صفائی. آپ جانتے ہیں کتنی اچھی چیز پر آدمی گمان قیاس, پتہ نہیں یہ کس طرح تھا, اس نے میری طرف اس طرح دیکھا, یہ تو یوں کھڑا ہوا, یہ کتنے خیالات آدمی بیکار پالتا ہے, اس میں اپنا بھی بلڈ پریشر خراب کرتا ہے اور دشمنی اور جھگڑے بھی مول دیتا ہے. تو یہ اس طریقے سے شیطان نفس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. اور وہ کمزور اس لیے ہے کہ جیسا میں نے کہا جہاں اللہ کی یاد آتی ہے وہ دبک جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر دبکنے کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ شیطان برائی میں ڈالنے کے لیے خیال ڈالتے وقت تو بڑا آگے آگے رہتا ہے, اور جب آدمی برائی میں پڑ جاتا ہے اور اس کا خمیازہ دنیا میں بھگتتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو کوئی مدد نہیں کرتا ہے. وہ انتقام کی آگ بھڑکائے گا کہ دیکھو اگر انتقام نہیں لیا سب لوگ کیا کہیں گے, یہ کیسا بہادر تھا اور اس کا کیا خاندان. آدمی جا کے قتل کر دیتا ہے, پھر پولیس میں جائے گا, جیل جائے گا, پھانسی پہ چڑھے گا, خون در خون ہوگا, پھر شیطان نہیں آئے گا مدد کرنے کہیں گے, تو اسے چھڑا دے اور مدد کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر, پھر انسان کفر کرتا ہے, کہتا ہے بری ہوں میں, میں تو اس سے بری ہوں, میرا کوئی شیطان نہیں, جس طرح میں نے بیان کیا آخرت میں وہ یہی کرے گا, میرا کوئی مجھ میں الزام مت دو, ملامت مت کرو, سب تمہارے اپنے اعمال ہیں, انہیں کو گفت ہو. تو یہ خناس سے جہاں شیطان کی قوت ظاہر ہوتی ہے, اس کے ساتھ جنگ کا مسلسل ہونا ظاہر ہوتا ہے, ماں ہوتی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے. انسان جو ہے مغلوب نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا ہے کہ اس ہتھیار کو وہ سنبھالے اور شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو متقی ہوتے ہیں جب شیطان ان کو چھو جاتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں سب رخصت ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں, صحیح راہ پر. اسی لیے اللہ کے ذکر کی اتنی شدید تاکید قرآن مجید میں ہے, کثرت کے ساتھ ذکر کرو. یہ کثرت کے ساتھ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. صبح شام ذکر کرو, کوئی وقت خالی نہ رہے, صبح شام شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, یعنی ہر وقت کرو اور ہر حال میں کرو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹے ہوں, بیٹھے ہوں, کھڑے ہوں, یہی ہتھیار ہے جس سے کہ آدمی مقابلہ کرتے ہیں.